وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الوراء وبوجوده سفرت الأرض والسماء وبهم لولا الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لهم اللهم ظهوره فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حضرت محترم ہماری گفتگو امت کے عروج و زوال پر ہو رہی تھی اور کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ خداوند عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جس سلسلہ نبوت اور رسالت اور حادیان برحق کا آغاز کیا ان کی تاریخ میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن امتوں نے ان کا ساتھ دیا تو وہ امتیں عروج کی طرف گئیں اور جب امتوں نے ساتھ نہیں دیا تو وہ امتیں زوال پذیر ہوئیں، عذاب آیا بعض امتوں پر۔ آج ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ معاشرے کے کن لوگوں نے، کس طبقے نے ان کا ساتھ دیا اور کس طبقے نے نہیں دیا، کیونکہ معاشرہ جو ہے وہ مختلف طبقات میں بٹا ہوا ہوتا ہے اور یہ طبقات جو ہیں وہ جس طرح بعض دیگر سیاسی و مذہبی نظریات ہیں، اقتصادی نظریات ہیں، مثال کے طور پر سوشلزم اور کمیونزم کی بنیاد اس چیز پر ہے کہ معاشرے میں جو تضادات ہیں ان تضادات کے درمیان ایک جنگ ہے، ایک جدل ہے۔ جیسا کہ ابتدا میں میں نے ہیگل کی تھیوری بیان کی تھی کہ ہیگل ڈائلیکٹک میٹیریلزم ہم جس کو کہتے ہیں، تو ہیگل بھی کہتا ہے کہ ایک جدل کی کیفیت ہے، ایک جنگ کی کیفیت ہے، اور جو سوشلسٹ رہنما ہیں وہ کہتے ہیں کہ معاشرے میں دو طبقے ہیں، ایک کا نام انہوں نے پرولتاریا رکھا ہے، ایک کا نام انہوں نے بورژوا رکھا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں امیر اور غریب یا اس طرح کے اور اصطلاحات ہیں، دو اصطلاحات قرآن کریم کے اندر اور آئی ہیں، مثلا ایک کو کہا گیا مستضعفین، ایک کو کہا گیا مستکبرین۔ مستضعفین کی تشریح میں کر چکا ہوں کسی موقع پر کہ مستضعف وہ ہیں کہ جن کو کمزور بنا دیا گیا ہے، کمزور کر دیا گیا ہے، وہ کمزور ہیں نہیں، کمزور کو کہتے ہیں ضعیف، لیکن یہ ضعیف نہیں ہے بلکہ مستضعف ہے، جن کو ایک سازش کے تحت، ایک پلاننگ کے تحت کمزور کر دیا گیا ہے۔ تو ایک مستضعف گروہ ہے، اس کے مقابلے میں ایک مستکبر ہے۔ مستکبر یعنی وہ جو بڑا نہیں ہے، بڑے کو کہتے ہیں کبیر، لیکن وہ اپنی بڑائی جتاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا خیال کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرتا ہے، تو وہ ہے مستکبر۔ تو کبھی یہ اس طرح کی اصطلاحات قرآن کریم کے اندر بھی آئی ہیں، معاشرے بھی سمجھا جاتا ہے کہ ایک لڑائی کی کیفیت ہے، ایک طبقہ امیر ہے، ایک غریب ہے، امیر جو ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، تو ان کے درمیان جو خلیج ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہاتھ کی پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں، کوئی چھوٹی ہوتی ہے، کوئی بڑی ہوتی ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے کہ ہاتھ کی انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن ایسا بنا ہو کہ ایک انگلی جو ہے وہ 3 انچ کی رہ جائے، ایک انگلی جو ہے وہ 1 فٹ کی ہو جائے۔ تو ایسا معاشرہ جس کے اندر اس طرح کی کیفیت ہو کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ نانے شبینہ کو ترس رہے ہوں، کہتے ہیں ایک ہم ہیں کہ ابھی تک ہیں دیے سے محروم، ایک وہ ہیں کہ جلاتے ہیں چراغوں سے چراغ، یہ والی کیفیت نہ ہو۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی لوگوں کی کاریں جو ہیں وہ نیلام ہو رہی ہیں، 100 کاریں نکل رہی ہیں، 80 کاریں نکل رہی ہیں، کاریں بھی کتنی مہنگی مہنگی نکل رہی ہیں، تو ایک آدمی کے لیے جو ہے وہ اتنی کاریں ہیں کہ 100 کاریں ہیں، 40-40 کے پروٹوکول میں وہ جا رہے ہیں۔ تو اس طرح کا جو معاشرہ ہوتا ہے، جو پولرائز سوسائٹی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک جدل کی کیفیت، اس کے اندر ایک جنگ کی کیفیت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، اور جو معاشرے کا محروم طبقہ ہے، مستضعف طبقہ ہے، حضرت امام خمینی کی ایک اصطلاح اور ہے پا برہنہ، یہ جو پا برہنہ طبقہ ہے، یہ ہماری اردو شاعری کے اندر بھی آیا ہے۔ جب ایک بڑے شاعر تھے انقلابی ہمارے یہاں، حبیب جالب، بیمار ہوئے تو ان کو جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جب آئی تو ان کو ایک چیک بھجوایا انہوں نے, کوئی شاید 1,00,000 روپے کا چیک تھا اس وقت, بڑی بات تھی 1,00,000 بھی کہ آپ اس سے اپنا علاج معالجہ کروا لیجیے گا. تو انہوں نے چیک کے پیچھے جو ہے وہ لکھا, ایک شعر لکھا اپنا کہ ہر بلاول ہے قوم کا مفروض اور پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے. یہ لکھ کر انہوں نے واپس کر دیا, انہوں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے آپ کی امداد, زندگی میری گزری جو ہے وہ انہی چیزوں کے خلاف, اور اب میں امدادی چیک لے لوں یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے. تو یہ جو ایک روش ہے کچھ لوگوں کے اندر کہ ہم جو ہے وہ مقابلے میں آئیں گے اور محرومیت اور ان چیزوں کا مقابلہ کریں گے, جس سے معاشرے کے اندر ایک جدل کی بعض اوقات کیفیت پیدا ہوتی ہے, اور اس قسم کا شاعر جو ہے وہ اور ایسے شعر بھی پڑھتے ہیں بعض اوقات, ٹھیک ہے, امیر شہر سے سارا حساب لے لیں گے, غریب شہر کے بچے جوان ہونے دو, اس قسم کی چیزیں آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ ہے. تو یہ طبقاتی نظام جو ہے اس کے خاتمے کے لیے سوشلزم نے بھی نعرہ لگایا, اور ان کا سب سے پاپولر نعرہ جو تھا وہ ایلیمینیشن آف کلاسز تھا, کہ معاشرے سے طبقات کا خاتمہ ہونا چاہیے, طبقات کا خاتمہ ہو جائے گا تو ایک عادلانہ نظام خود بخود آ جائے گا, ساری خرابیاں جو ہیں یہ ان طبقات کی وجہ سے ہے. اور جہاں جہاں سوشلزم آیا انہوں نے بظاہر اس قسم کے جو طبقات تھے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی, کارخانہ داروں سے کارخانہ چھین لیا, نیشنلائز کر لیا, زمینداروں سے زمینیں چھین لیں, تو انہوں نے اپنے تئیں جہاں جہاں سوشلسٹ کنٹریز ہیں وہاں لکھے آپ لینڈ ریفارم اور نیشنلائزیشن, ان چیزوں سے انہوں نے کوشش کی کہ معاشرے سے طبقات کا خاتمہ کیا جائے, کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ طبقات کی وجہ سے لڑائی ہے, طبقات کی وجہ سے جنگ ہے. اور ان کا یہ بھی خیال ہے کہ دنیا میں جو انقلابات آتے ہیں ہر انقلاب جو ہے وہ پیٹ سے شروع ہوتا ہے اور پیٹ پہ ہی آ کے ختم ہوتا ہے, اس کا تعلق غربت اور جہالت اور بے روزگاری اور بھوک اور ان چیزوں سے, یہ چیزیں اگر آپ ختم کر دیں معاشرے سے تو سارے انقلابی ختم ہو جائیں گے, لوگ اپنے کام میں لگ جائیں گے, مصروف ہو جائیں گے, ان کو اس سے کنسرن ہی نہیں ہوگا کہ بھائی حکومت کون چلا رہا ہے اور کیا چلا رہا ہے, ان کو جو بنیادی سہولیات ہیں وہ چاہیے, نوکری چاہیے, ان کو علاج معالجہ چاہیے, ان کو کھانا چاہیے, تعلیم چاہیے, یہ بنیادی چیزیں ہیں. تو اس گراؤنڈ کے اوپر آج بھی کام ہو رہا ہے, لیکن قرآن کریم کہتا ہے نہیں اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہر انقلاب پیٹ سے شروع ہو اور پیٹ پہ ختم ہو, بعض انقلابات دماغ سے بھی شروع ہوتے ہیں, صرف پیٹ ہی کو نہیں سمجھنا چاہیے انقلاب کا مرکز اور محور, بلکہ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ جو محرومیت ہے معاشرتی, اس محرومیت کی وجہ سے لوگوں کو آمادہ کرنا آسان ہوتا ہے, اکسانا آسان ہوتا ہے, لانا آسان ہوتا ہے میدان میں, اور قرآن کریم نے بھی اس محرومیت کی طرف اشارہ کیا ہے جہاں اور بہت سارے طبقات کو بیان کیا گیا ہے. ایک طبقہ قرآن کریم بیان کرتا ہے جس کو کہا گیا ملآ کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا ہونا, بھرا ہوا. وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی جو میں خطبے میں بھی آخری حصے میں اس کا بیان کرتا ہوں, یم لو اللہ الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا, امام زمانے کے لیے کہ یم لو اللہ الارض قسطا و عدلا, کہ اس روئے زمین کو عدل اور انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی, کما ملئت ظلما و جورا. تو ملئت کا مطلب کیا بھری ہوگی, یم لو کا مطلب کیا بھر دیں گے, تو ملا کا مطلب ہے بھرا ہوا. تو وہ انسان جو بھرا ہوا ہوتا ہے, جس کی جیب بھری ہوئی ہے, جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے, جس کا بینک بیلنس بھرا ہوا ہے, جس کا گھر بھرا ہوا ہے نئے نئے اپلائنسز سے, تو یہ جو بھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں یہ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ ہر انقلاب کے مخالف ہوتے ہیں, اور انبیاء علیہ السلام کے بھی مقابلے پہ یہ لوگ آئے, انہوں نے ان کی بھی مخالفت کی. فرعون کے بارے میں کل ہم بات کر رہے تھے, تو فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت ہائی لیول کی ایک میٹنگ ہوئی کہ بھئی یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ تو انسفرابل ہوتے چلے جا رہے ہیں, تو ان کا کچھ کیا جائے. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے ظلم کی انتہا پہ جا سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. بالآخر اس میٹنگ میں یہ طے پایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے. آسان چیز یہ اور کوئی حل نہیں ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے. تو فرعون کے درمیان ایک مومن بھی تھے, مومن آل فرعون. تو مومن آل فرعون نے آ کر موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا, یہ سورہ قصص کی آیت ہے, آیت نمبر 20, وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعى, ایک مرد جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ آیا شہر سے, اور آ کے اس نے کہا, قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک, کہ جو ملأ ہیں جو فرعون کے جو درباری ہیں, وہ سب وہی لوگ ہیں نا جو درباری ہیں, جو ملأ ہیں انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے, یأتمرون, ایک میٹنگ بلائی تمہارے لیے, بکا لیقتلو کا, اور وہ چاہتے ہیں تمہیں قتل کر دیں. تو مومن آل فرعون نے آ کے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کے خلاف ایک ہائی لیول کی میٹنگ ہوئی اور اس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے, فخرج, لہذا یہاں سے فوراً آپ نکل جائیں, انی لکا من الناصحین, اور میں یہ آپ کو نصیحت کرنے کے لیے آیا ہوں. تو یہ کس نے یہ ڈیسیجن لیا؟ ملعانی. قرآن کریم کا ایک سپارہ بھی ہے, اس کا نام ہے قال الملعو, وہ بھی اسی حوالے سے. وہ تو سلوات پڑھے محمد والے محمد پہ,
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
یہ قال الملعو جو سپارہ ہے, نواں سپارہ, اس کی پہلی آیت ہی ہے. فقال الملعو الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا, نہیں یہ نہیں, یہ آیت دوسری, سورہ آراف کی آیت. قال الملأ الذين استكبروا من قومه, یہ شعیب علیہ السلام کے لیے, کہ شعیب علیہ السلام کو بھی اسی طرح جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا, موسیٰ علیہ السلام تو وہاں سے نکل کے شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے, خود شعیب علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. تو جو ملأ تھے, اور یہ ملأ ہی وہی تھے جو استکبروا من قومہ, کہ وہی سردار جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں تھے وہی لوگ. کہیں پر ان کو کہا, ایک ہی آیت میں ان کو ملأ بھی کہا گیا اور استکبروا کا بھی کہا گیا, مستکبر بھی ہیں وہ. اور انہوں نے کہا لنخرجنک یا شعیب, کہ ہم تمہیں ضرور نکال باہر کریں گے, والذین آمنوا معک, اور جو دن لوگوں نے تمہارے ساتھ ایمان لایا نا ان سب کو آؤٹ کر دیں گے, من قریتنا, اپنے قریہ سے, او لتعودن فی ملتنا, یا یہ کہ ہماری ملت میں شامل ہو جاؤ, ہماری پارٹی میں شامل ہو جاؤ, ورنہ ہم تمہیں نکال باہر کریں گے. شعیب علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہی ہوا. اور وہ لوگ جو انبیاء علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے, ان کو یہ جو ملأ ہیں یہ کہتے تھے یہ ارازل ہیں. ارازل, ارازل یعنی رزیل کی جمع ہے, رزیل, گھٹیا لوگ ہیں, کمینے لوگ ہیں, چھوٹے لوگ ہیں, یہ ایمان لے کر آئے. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ, تو جو ملأ ہیں ان کی قوم کے جنہوں نے کفر بھی کیا, انہوں نے کہا ما نراک الا بشرا مثلنا, کہ ہم تو آپ کو سوائے کہ انسان کے اور کچھ نہیں سمجھتے. وما نراک تبعک الا الذین هم ارازلنا, اور جن لوگوں نے آپ کو فالو کیا ان کو ہم ارازل سمجھتے ہیں, گھٹیا لوگ سمجھتے ہیں, کمی سمجھتے ہیں, ہمارے کمی کمین ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے نا ہمارے, تو وہ یہی سمجھتے ہیں. تو قرآن کریم میں آپ دیکھیں کئی مقامات پر, یہ تو دو تین آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی, کئی مقامات پر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ جو ملأ ہیں, وہ جو پیٹ بھرے لوگ ہیں, وہ انبیاء علیہ السلام کے مقابلے پر ہیں, اور وہ اس طاغوت, اس استعمار, اس استکبار کے مددگار ہیں اور ان کی مدد کرنے والے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے عصا پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا, تو فرعون ڈر تو گیا ہوگا, ظاہر ہے انسان ہی تھا نا وہ, کسی انسان کے سامنے ایک دم سانپ آ جائے تو ڈر تو جائے گا وہ, تو فرعون کا کوئی جملہ قرآن کریم میں نہیں لکھا ہوا, لیکن وہ جو ملا ہے ان کا جملہ ہے, انہوں نے فوراً کہا یہ بہت بڑا جادوگر لگتا ہے. انہوں نے فوراً اس کی ایک جسٹیفیکیشن پیش کی کہ یہ جو یہ پیش کر رہے ہیں اصل میں یہ جادوگر. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے خود فرعون کے مطالبے پر پیش کیا تھا, فرعون نے کہا کہ کوئی نشانی لے کر آئے ہو تم تو دکھاؤ, تو موسیٰ علیہ السلام نے نشانی دکھا دی. اب جب نشانی دکھائی تو فرعون سمجھ نہیں پایا ہوگا یا ڈر گیا ہوگا, سہم گیا ہوگا, تو وہ جو اس کے آس پاس لوگ ہیں درباری, انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے. تو یہ جو طبقہ ہے یہ انقلاب نہیں چاہتا, یہ اصل میں چاہتا ہے کہ جو نظام چل رہا ہے ظالمانہ نظام ہی صحیح, اس کو اسی طرح چلنا چاہیے, کیونکہ اسی نظام میں ان کے مفادات جو ہیں وہ ایڈجسٹ ہو چکے ہیں, سیٹ ہو چکے ہیں. اسی ظالمانہ نظام کے ساتھ ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی ہے, عام زبان میں میں کہوں کہ سیٹنگ بن چکی ہے. بزنس مین ہوتے ہیں نا, ان سے آپ پوچھیں کبھی کیسا حال ہے آج کل, بزنس صحیح چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے دال روٹی چل رہی ہے. تو وہ جو اس کی دال روٹی چل رہی ہے وہ اسی ظالمانہ نظام کے اندر سے دال روٹی نکل رہی ہے نا, وہ اس طرح نکل رہی ہے کہ اس ظالمانہ نظام کے ساتھ کمپرومائز کر کے, ایڈجسٹمنٹ کر کے, ڈیلنگ کر کے, اس نے جہاں جہاں پر جو کام بھی کرنا ہے صحیح غلط, جس کو رشوت دینا ہے, جس کو کک بیکس دینے ہیں, جہاں پر کنڈا ڈالنا ہے, جہاں پر بےمانی کرنی ہے, سب کر کرا کر بیچ میں سے اپنی دال روٹی وہ نکال رہے ہیں. اسی طرح سلسلہ چل رہا ہے اس کا. اب اگر یہ ظالم, اچھا وہ بھی سمجھتا ہے ظالمانہ نظام ہے نا, انسان جانتا تو ہے نا, ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں جانتا, اور انسان بائی نیچر ظلم کا مخالف ہے اور عدل کا خواہاں ہے, یہ بات بھی حقیقت ہے. لیکن اگر اس سے آپ کہیں کہ بھائی اس کو ٹاپل کر دو اس سسٹم کو, تو کہے گا نہیں نہیں یہ نہیں کرو, کیونکہ اگر یہ کر دیں گے تو وہ ساری سیٹنگ خراب ہو جائے گی اور پھر نئے سرے سے دوبارہ بنانی پڑے گی, پھر بنے نہ بنے پتہ نہیں, کافی عرصے میں اس جب تک سب کچھ جا کے سیٹ ہوتا ہے. اس لیے یہ جو طبقہ ہوتا ہے یہ تبدیلی نہیں چاہتا, انقلاب نہیں چاہتا, انقلابی تحریکوں کے ساتھ نہیں رہتا, انبیاء علیہ السلام کا بھی ساتھ نہیں رہتا, کیونکہ اس کے مفادات اصل میں اسی ظالمانہ نظام اور اسی ظالم سے وابستہ ہے. ایک اور لفظ قرآن کریم کے اندر آیا ہے مترف, مترفین, یہ بھی وہی لوگ ہیں جن کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں, اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اس کے اللے تللے کرتے ہیں, ان کو کہا ہے مترفین بہت سی آیتوں میں. سورہ سبا سے دو آیتیں پیش کروں میں آپ کی خدمت میں, وما ارسلنا من قرية من نذير, ہم نے کسی قریہ میں کسی ڈرانے والے کو نہیں بھیجا, الا قال مترفوها, مگر یہ کہ وہ جو مترفین تھے وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ انا بما ارسلتم به کافرون, کہ جس چیز کے لیے تم بھیجے گئے ہو نا ہم اس کا انکار کرتے ہیں. وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا, انہوں نے کہا ہمارے پاس تو زیادہ مال ہے, زیادہ اولاد ہے, مال اور اولاد جو ہے وہ برتری کا ذریعہ تھا, ظاہر ہے مال زیادہ ہو تو انسان جو چاہے کر سکتا ہے, اولاد زیادہ ہو تو پہلے زمانے میں لڑائی اور جنگ اور یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے لیے مردوں کی ضرورت زیادہ پڑتی تھی. یہ جو عربوں میں ابھی آپ نے دیکھا نا کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے, لڑکوں کو چھوڑ دیتے تھے, تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جو قبائلی لڑائی ہوتی تھی, جنگیں ہوتی تھیں, ان جنگوں میں مرد استعمال ہوتے ہیں, جتنے مرد کسی قبیلے میں زیادہ ہوں گے وہ زیادہ کامیاب ہوں گے, اور اگر مرد ناکام ہو گئے, جنگ ہار گئے, تو خواتین کو جو ہے وہ کنیز بنا دیا جائے گا, تو یہ بھی ان کے لیے ایک توہین آمیز بات ہوتی کہ ہم مر جائیں گے تو ہمارے گھر کی عورتیں کنیزیں بن جائیں گی. اس لیے پہلے لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور لڑکوں کو پسند کرتے تھے. تو وہ کہتے تھے مال اور اولاد میں ہم زیادہ ہیں, وما نحن بمعذبین, ہم پر کبھی عذاب نہیں آئے گا. تو یہ مترفین جو ہیں یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے. کبھی وہ کہتے تھے وکذالک ما ارسلنا من قبلک فی قرية من نذیر الا قال مترفوها, ہم نے کسی قریے میں کسی نبی کو بھیجا تو مترفین نے یہ جواب دیا ان کو کہ انا وجدنا آباءنا علی امۃ, کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک خاص امت میں پایا، وہ انا علی آثارہم مقتدون، اور ہم تو اسی ٹریک پہ چلیں گے، انہی کے راستے پہ چلیں گے جس پہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا. تو یہ ملا اور مترفین جو ہیں، ان کی ایک اسٹریٹجی یہ بھی ہوتی ہے کہ جو تمہارے آبا و اجداد کا راستہ ہے اسی پہ چلتے رہو، خواہ وہ راستہ صحیح ہو یا غلط، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آیتیں تو بہت ہیں. لیکن بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم بھی یہ کہہ رہا ہے کہ معاشرے میں کچھ طبقات ہیں، اور وہ طبقہ جو انبیاء علیہ السلام کا ساتھ نہیں دینے والا تھا، اور انبیاء علیہ السلام کیا کسی بھی انقلابی تحریک کا ساتھ نہیں دینے والا ہے، یہ معاشرے کا وہ طبقہ ہوتا ہے جو ذرا کھاتا پیتا طبقہ ہوتا ہے، اور یہ ساتھ نہیں دیتا. اور نہیں دینے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسی ظالمانہ نظام سے اس کے مفادات جڑے ہوئے ہیں، اس کے مفادات وابستہ ہیں، اور وہ امام زمانہ کے ساتھ بھی نہیں رہے گا. یہ بھی بتا دوں آپ، یہ تو چونکہ لوگوں کو علم میں نہیں ہے یہ بات زیادہ کہ امام تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا، اس لیے بعض اوقات وہ بغیر سوچے سمجھے امام کے ظہور کے لیے دعا کر دیتے ہیں، یا دعا ہوتی ہے تو آمین کہہ دیتے ہیں. اگر ان کو واقعی اندازہ ہو کہ امام علیہ السلام تشریف لائیں گے تو معاشرہ کس طرح کا ہوگا، اور جیسے وہ تشریف لائیں گے تو وہ زمانہ کیسا ہوگا، یہ بات میں نے کہیں اور بھی بیان کی ہے کہ کہیں کچھ بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا کہ امام جب تشریف لائیں گے تو جو علائم آئی ہیں روایتوں کے اندر ان میں اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بڑا ٹرموائل کا زمانہ ہوگا، افراتفری کا زمانہ ہوگا، اور میرا خیال ہے اسٹاک ایکسچینج تو بیٹھ جائے گا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو حالات ہیں اگر امام تشریف لائیں گے تو اسٹاک ایکسچینج کو تو ایک بڑا جھٹکا ضرور لگے گا. اب جن لوگوں کا کاروبار اسٹاک ایکسچینج سے وابستہ ہے، جن کا بزنس اسٹاک ایکسچینج سے وابستہ ہے، بہت سے لوگوں کا بزنس ہوتا ہے نا اسٹاک ایکسچینج پہ ایک دم بیٹھ جائے تو ان کا دل بیٹھ جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. تو جن لوگوں کا کاروبار اسٹاک ایکسچینج سے وابستہ ہے وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ سوچیں کہ امام تشریف لائیں گے تو میرا کاروبار بھی تباہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ عادلانہ نظام اس قدر اہم ہے کہ بے شک میرا کاروبار تباہ ہو جائے لیکن وہ عادلانہ نظام آ جائے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام کی آمد اور دنیا میں ایک عادلانہ نظام کا نفاذ اس قدر اہم ہے کہ بے شک میرا کاروبار تباہ ہو جائے لیکن وہ عادلانہ نظام کو نافذ ہونا چاہیے، تو وہ کہیں الاجل، الساعة، الان، ورنہ پہلے سوچ لیں کہ کیا ہونے والا ہے، سوچ سمجھ کے کہیں، ایسے جذبات میں نہ کہہ دیں. قائد اعظم نے کہا نا تھنک 100 ٹائم بیفور یو ٹیک اے ڈیسیجن، تو 100 مرتبہ سوچ لو اور پھر کہو، ایسا نہ ہو جذبات میں کہہ رہے بعد میں کہ یہ کیا ہو گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا انقلاب آئے گا تو ہمارا کاروبار بھی تباہ ہو جائے گا. اس میں ہو سکتا ہے آپ کا کاروبار بھی تباہ ہو جائے. تو ایک گروہ ایسا ہے اور وہ دنیا میں ہر جگہ ہے، اس کی اپروچ، اس کا مائنڈ سیٹ، اس کی مینٹلٹی ایک ہی ہے، چاہے آپ اس کو کراچی میں دیکھ لیں، اس کو آپ بمبئی میں دیکھ لیں، اس کو آپ نیو یارک میں دیکھ لیں، اس کو آپ تہران میں دیکھ لیں، اس کو آپ دبئی میں دیکھ لیں، اس کا مائنڈ سیٹ ایک ہی ہے، وہ ہر ملک میں ہر شہر میں نظر آئے گا. تو انبیاء علیہ السلام کا ساتھ ان لوگوں نے نہیں دیا، اور ابتدا میں آپ دیکھیں جس نبی کو کہ وہ لوگ ان کے ساتھ گئے جو مستضعفین تھے، محرومین تھے، بغال حضرت امام خنی پا برہنہ لوگ تھے، انہوں نے ویلکم کیا، انہوں نے ساتھ دی. خود پیغمبر اکرم کو دیکھ لیں، ابتدا میں جب آپ نے دعوت دی تو جو قبائل کے سردار تھے انہوں نے ساتھ نہیں دیا، جو قبائل کے سردار ہیں انہوں نے ساتھ نہیں دیا، یہ وہی ملاء تھے انہوں نے بھی ایک میٹنگ کی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون نے میٹنگ کی. چونکہ اس حجاز مقدس کے اندر کوئی باقاعدہ حکومت تو تھی نہیں, کوئی حکمران تو تھا نہیں, کوئی بادشاہ تو تھا نہیں. اگر بادشاہ ہوتا تو یقیناً وہ پلان کرتا. اسلام جو مدینے میں کامیاب ہوا, اسلام جو مدینے میں نافذ ہوا, آسانی سے, نسبتاً آسانی سے ہو گیا. مدینے میں, مکے میں تو ہو نہیں سکا ابتدا میں, مدینے میں نسبتاً آسانی سے ہو گیا. تو یہ جو آسانی سے ہو گیا, اس کا ایک سبب یہ تھا کہ حجاز مقدس میں کوئی حکومت نہیں تھی, کوئی بادشاہت نہیں تھی یہاں, اور قبائلی نظام تھا. قبائل کے سرداروں نے رزسٹ کیا, مکے میں کیا انہوں نے. مدینے والے کو پلاننگ کر نہیں سکے, اس سے پہلے ہی سب کچھ ہو گیا. ورنہ مکے والوں نے اپنی میٹنگ کر لی, یہ آپ کے سامنے ہے. مکے والوں نے اپنی میٹنگ کی, کیا طے پایا اس میں؟ یہی طے پایا نا کہ پیغمبر اکرم کو قتل کر دیا جائے, ہر قبیلے سے جوان لیے جائیں اور اس کے بعد محاصرہ کر لیا جائے اور ان کو صبح قتل کر دیا جائے. جو آپ خدا نے آپ سے کہا ہجرت فرما جائے تو ہجرت فرما گئے, ہجرت نہیں کرتے تو قتل کر دیے جاتے. کن لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا, کن لوگوں نے طے کیا تھا؟ یہ حضور کے دور کے ملاء ہیں, یہ حضور کے دور کے مترفین ہیں. انہوں نے یہی طے کیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے, کیونکہ ان کے پاس آخری آپشن یہی رہتا ہے کہ بالآخر ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے. اس میں بھی جب ناکام ہو جاتے ہیں اور مدینے میں ایک اسلامی معاشرہ قائم ہو گیا, تو اب وہ لاؤ لشکر لے کے آگے مقابلے پہ. باقاعدہ جنگ بدر ہے, جنگ احد ہے, جنگ احزاب ہے. لشکر کہاں سے چل کے آیا؟ مکے سے چل کے آیا. تو وہ لشکر لے کر آ گئے کہ میدان جنگ میں جا کے اسلام کو شکست دے. اس میں بھی ناکام ہو گئے, یہاں تک کہ مکہ بھی فتح ہو گیا. جب مکہ فتح ہوا تو یہ جتنے بھی ملاء ہیں یہ اتنی آسانی سے مسلمان نہیں ہوئے. اب کیا سمجھتے ہیں؟ ابو سفیان آسانی سے مسلمان ہو گیا. ابو سفیان سے جب حضرت عباس نے کہا, حضرت عباس ابن عبد المطلب نے لے جا کر دکھایا, جو پیغمبر کے چچا تھے, کہ یہ دیکھو کیا ہے. اس نے کہا یہ تو کوئی بہت بڑا لشکر لگ رہا ہے. انہوں نے کہا یہ لشکر ہے, محمد کی فوج ہے, یہ داخل ہو چکی ہے اور کل صبح یہ لشکر داخل ہوگا مکے میں. انہوں نے کہا اب کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہو سکتا. اب کچھ کرو, کچھ کرنا ہوگا, وہ تو ہمیں بچنے کے لیے بچنا ہے. تو حضرت عباس نے کہا بچنے کی ایک ہی صورت ہے, وہ یہ کہ مسلمان ہو جاؤ, اور تو کوئی صورت ہے نہیں. اس نے کہا میں مسلمان ہو جاؤں, یہ تو پھر غور کرنا ہوگا کافی سنجیدگی سے, کہ میں تو ہر لشکر میں جو ہے وہ ہر لشکر کا سرغنہ یا اس کے پیچھے کم از کم میں ہی تھا جو اسلام کے خلاف آیا. اب میں اسلام لے آؤں تو کوئی اگر اچھی آفر ہو, کوئی اچھا پیکیج ہو تو غور کروں گا میں اس کے اوپر, تم بات کرو جا کر. اگر میں ویسے ہی مسلمان ہو جاؤں عام لوگوں کی طرح, عام کارکن کی طرح میں کسی پارٹی میں شامل ہو جاؤں تو وہ اہمیت نہیں ہوگی. تو کوئی بڑا لیڈر شامل ہوگا تو اس کی پریس کانفرنس ہوتی ہے وغیرہ, تو کوئی اسپیشل پیکیج کی بات کرو. تو حضرت عباس نے جا کے حضور سے بات کی کہ بھائی وہ تیار ہے آنے کے لیے, اس کے لیے آپ کچھ کنسیڈر کریں, کوئی ایسا پیکیج تاکہ وہ آ جائے. اچھا پیغمبر کیوں آمادہ ہو گئے بھلا؟ پیغمبر اس لیے آمادہ ہو گئے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ اگر یہ آ گیا اس طرف تو مکے میں خون خرابہ نہیں ہوگا, مکے میں خون خرابہ نہیں ہوگا. بغیر خون خرابے کے اگر یہ مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں تو زیادہ اچھی بات ہے. تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے, ایک پیکیج اس کے لیے اناؤنس کر دیتے ہیں. اور یہ جب لشکر داخل ہوا مکے میں اور یہ اعلان کیا گیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں جا کے پناہ لے لے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا, ابو سفیان کا گھر جو ہے اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا امان کی جگہ. اٹ واز اے سارٹ آف پیکیج فار ابو سفیان, کہ ابو سفیان کے گھر کو, جو اس سے پہلے سب سے بڑا دشمن تھا اسلام کا, اس کے گھر کو اللہ کے رسول نے جائے امن قرار دے دیا. تو پیکیج پر مسلمان ہوئے وہ, اور اس کے بعد سب کو جمع کیا گیا. وہ جو جمع کیا گیا اس میں بھی ایک سے بڑھ کے ایک تھے, اور جمع کرنے کے بعد پھر اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا, کہا کہ دیکھو تم لوگوں نے جو کچھ کیا ہمارے ساتھ تو اس کی سزا تو ہم دے سکتے ہیں تمہیں. جو کچھ ہم یہاں سے چھوڑ کر گئے, مکان چھوڑ کر گئے, چراگاہیں چھوڑ کر گئے, مویشیاں چھوڑ کر گئے, ان پر بھی تم نے قبضہ کر لیا, تو اب بتاؤ کہ تم کیا توقع کرتے ہو, میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں, کس قسم کے سلوک کی توقع کرتے ہو مجھ سے. تو بڑے ہوشیار تھے, بہت تیز تھے. قرآن کریم کہتا ہے یعرفونا کما یعرفونا ابناءہم, وہ اس طرح آپ کو پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں, اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. بڑے ہوشیار تھے, بڑا ٹیکنیکل جواب دیا انہوں نے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے اس سلوک, اس رویے کی توقع کرتے ہیں جو ایک کریم بھائی اپنے بھائیوں کے ساتھ کرتا ہے. ایک کریم بھائی اپنے بھائیوں کے ساتھ کرتا ہے. آپ نے کہا تم نے بھی کیا یاد دلا دیا کریم بھائی, جاؤ میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو ایک کریم بھائی نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. وہ کریم بھائی کون تھے؟ وہ کریم بھائی وہ تھے جن کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا, جن کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا. وہ بھائی جب بعد میں آئے سامنے تو انہوں نے کیا کہا؟ قرآن کریم میں ہے وہ, لا تصریف علیکم اليوم, آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا, آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. پیغمبر نے بھی کہا جاؤ آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا, لا تصریف علیکم اليوم. یہاں تک تو ان کا جملہ تھا یوسف علیہ السلام کا. اس کے آگے پیغمبر اکرم نے ایک جملے کا اور اضافہ کر دیا جہاں پر فرمایا لا تصریف علیکم اليوم, اس کے آگے کا وانتم الطلقاء, جاؤ تم سب طلقاء ہو. طلقاء طلیق کی جمع ہے, طلیق یعنی جس کو طلاق دے دی گئی ہے, طلاق یافتہ یعنی چھوڑ دیا گیا, جن کے جرائم ایسے تھے کہ ان کو سزا ملنی چاہیے تھی لیکن ان کو چھوڑ دیا گیا. تو آپ نے کہا جاؤ تم سب کو چھوڑ دیا گیا. تو جن لوگوں کو چھوڑا گیا تھا یہ اس معاشرے کے ملاء ہیں, مترفین ہیں, ڈگنیٹریز ہیں, ڈگنیٹریز ہیں, بہت اصطلاحات ہیں ان کے لیے, اہل حل و عقد ہیں. امام غزالی نے ایک اصطلاح استعمال کی اہل حل و عقد, یعنی وہ لوگ کے جو معاشرے کے صاحبان ہیں, بست و کشاد ہیں, معاشرے کے معاملات کو کھولتے اور بند کرتے ہیں, فولڈ اینڈ انفولڈ کرتے ہیں ایشوز کو, وہ لوگ ہیں. پیغمبر نے چھوڑ دیا ان کو, معاف کر دیا, پھر یہ مسلمان ہوئے. وَيَدْخُلُونَ النَّاسَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, جوگ در جوگ مسلمان ہوئے. یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہو جاؤ گے تو چھوڑ دوں گا. جب بھی بہت سے لوگ دین میں داخل ہو جاتے لیکن مسلمان نہیں ہوتے, وہ منافق ہوتے, جان بچانے کے لیے داخل ہوتے. لیکن آپ نے پہلے معاف کر دیا ان کو, آپ نے کہا جو گھر ہم چھوڑ کر گئے تھے, مویشی چراگاہیں, چلو وہ بھی سب تمہاری ہو گئی, جاؤ وہ بھی ہم واپس نہیں لے رہے, اور پیکیجز دے دیے ان کو. تو یہ جو طبقہ ہوتا ہے مراد یافتہ طبقہ, یہ انبیاء کے بھی مقابلے میں آیا, یہ ہر انقلاب کا مخالف ہوتا ہے, یہ معاشرے کے ہر معاملے کو کھولنے اور بند کرنے والا ہوتا ہے. انہی کو ہم کہتے ہیں خواص. آیت اللہ خامنئی نے بہت ساری اپنی تقریروں میں خواص کا بھی تذکرہ کیا. خواص, خواص وہی ہیں ڈگنیٹریز, انہی کا رول ہوتا ہے معاشرے میں. اور جو عوام ہیں, جو عوام ہیں ان کی اتنی سے نہیں ہوتی, ان کا معاشرے میں اتنا اثر و نفوذ نہیں ہوتا کہ معاشرے میں کوئی بڑی تبدیلی لا سکیں. وہ معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے خواص کا اثر زیادہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے ظالم جابر حکمران جو ہوتے ہیں وہ خواص کو اپنا ہم نوا بنا لیتے ہیں اور پھر عوام کو جوتی کے نوک پہ رکھتے ہیں. ان کو پتا ہے عوام کو کچھ نہیں کرنا ہے, خواص ہمارے ساتھ ہونے چاہیے. تو وہ خواص کو اپنے گرد اکٹھے کر لیتے ہیں اور انہی سے سارا کام لیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اسلام جب آیا اس سے پہلے قبائلی نظام تھا. اسلام نے آ کے ان قبائلی نظام کو کمزور کرنے کی کوشش کی اور قبائل کی حیثیت ایک برقرار رکھی گئی فقط ایک آئیڈینٹی کے لیے. جیسے قرآن کریم نے کہا نا کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا, کہ ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا اور قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تعارف کے لیے. بس تعارف کی حد تک ٹھیک ہے, تعارف کے لیے حضور بھی مکی بھی ہیں مدنی بھی ہیں, کوئی بلال حبشی ہیں, کوئی حذیفہ یمانی ہیں, کوئی سلمان فارسی ہیں, ہے نا, جن کے نام کے ساتھ ان کے علاقہ کا نام آ رہا ہے. تو یہ بری چیز نہیں تعارف کے لیے, قوم پرستی کے لیے, قبیلہ پرستی کے لیے نہیں, تو تعارف کے لیے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک عزت والا ہوا جو تقوی میں ذرہ ہو, باقی سب تعارف کے لیے. تو تعارف کی حد تک اسلام قبائل کو برداشت کرتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن اس سے آگے بڑھ کر قبیلہ پرستی اگر آ جائے, قوم پرستی آ جائے, تو اسلام اس کو ڈسکریج کرتا ہے. تو پیغمبر اکرم نے جس قوم پرستی قبیلہ پرستی کو ختم کیا, بعد میں آنے والوں نے اس کو دوبارہ بیدار کرنے کی کوشش کی بہت ساری چیزوں میں, عطا و بخشش میں, فلاں قبیلوں کو اتنا دیا جائے گا, فلاں کو اتنا دیا جائے گا, فلاں کو اتنا دیا جائے گا. تو یہ جو ڈسکریمنیشن ہے سوسائٹی کے اندر, علی علیہ السلام کا زمانہ آیا, آپ نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. جب ختم کرنے کی کوشش کی لوگ بلبلا اٹھے. جب عطا و بخشش میں اکوالٹی دکھائی گئی کہ بھئی آپ کو بھی اتنے ہی ملے گا, اس کو بھی اتنے ہی ملے گا, کسی نے کہا یہ جو آگے آدمی جا رہا تھا یہ میرا غلام تھا پہلے, اس کو بھی آپ نے اتنا ہی دیا, مجھے بھی اتنا ہی دیا, یہ کے بعد مجھے اتنا ملتا تھا. آپ نے کہا اچھا حضور کے دور میں تمہیں اور اس کو الگ الگ ملتا تھا یا ایکول ملتا تھا؟ کہا نہیں ان کے دور میں تو برابر ملتا تھا. کیا بس وہی دور آ گیا ہے, کیا بس نیکسٹ. تو اب ظاہر ہے کہ وہ کیوں برداشت کرے گا جو آلریڈی اس ڈسکریمنیشن کو انجوائے کر چکا ہے, وہ کیسے اس ایکوالٹی کو برداشت کرے گا؟ نہیں کرتے تھے لوگ, علی علیہ السلام کو چھوڑ کے چلے جایا کرتے. تو قبائل کی قبائلی عصبیت کو ابھارنا اور ان سے کام لینا, یہ ہر دور کے ظالم و جابر نظام کا ایک کام ہوتا ہے. آج کل کا زمانہ ذرا دوسرا ہے, اس میں قبائلی نظام نہیں ہے تو دوسرے نظام آ گئے, اور ہمارے ملک میں تو اب بھی قبائلی نظام ہے, 21ویں صدی میں آنے کے باوجود بھی قبائل موجود ہیں. تو آپ دیکھیں وہ جو قبائلی نظام سے لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں وہ ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں. اب تو شہر ختم ہو گیا, فاٹا واٹا یہ ہو, لیکن وہ جو 150 ووٹ لے کے جیت جاتے ہیں ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں. اچھا اس کی جسٹیفیکیشن ان کے پاس ہے, وہ کہتے ہیں ہم حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ ڈیولپمنٹ کے فنڈ ملتے ہیں اور اپنے عوام کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں. وہ کتنا کرتے ہیں اس کا اندازہ ہے آپ کو, کہ ان کے یہاں بچے اسکول نہیں جاتے, اسکول نہیں کھولنے دیتے. وہ اسکول کھل جائے گا تو بچے کے اندر شعور آ جائے گا, اویئرنیس آ جائے گی, تو پھر ہماری چودراہٹ خطرے میں پڑ جائے گی. تو ہر دور میں اسی طرح ابن زیاد نے یہی کام کیا. جب کوفے میں جناب مسلم آئے تو کوفے کے لوگوں نے ان کی بیعت کی, اور جناب مسلم نے امام حسین علیہ السلام کا پیغام بھی پہنچایا, اور پھر جناب مسلم نے امام حسین کو خط بھی لکھ دیا, کہا کہ کوفے کے لوگوں نے جیسا کہ اپنے خطوط میں لکھا تھا کہ یہ آپ کے وفادار ہیں, یہ واقعی وفادار ہیں, اور انہوں نے بیعت بھی کر لی آپ کے نام پر, اب آپ تشریف لے آئیے. تو جناب مسلم کا جب خط پہنچا تو امام حسین نے اپنا سفر شروع کر دیا مکے سے. کچھ لوگوں نے یزید کو خط لکھا اور کہا کہ کوفہ تیرے ہاتھ سے نکل رہا ہے, اور یہ جو تیرا بنایا ہوا گورنر ہے امیر نعمان ابن بشیر انتہائی نالائق آدمی, یہ سنبھال ہی نہیں پا رہے شہر کو, اور مسلم ابن عقیل جو ہیں وہ آزادی کے ساتھ اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اور 18,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ میں بیعت کر لی ہے, اور حسین چل پڑے ہیں مکے سے, اور وہ کسی وقت بھی کوفے میں پہنچ جائیں گے ظاہر ہے, اور وہ پہنچ جائیں گے تو یہ شہر کوفہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا. اگر کوفے کو بچانا ہے تو کسی طاقتور آدمی کو بھیج. اب یزید نے مشورہ کیا, ایک مشیر تھا اس کے پاس, غیر مسلم مشیر عیسائی, سر جان اس کا نام تھا, اس کو بلایا کہا کہ دیکھو یہ حالت ہے کوفے میں, کیا خیال ہے کیا کرنا چاہیے مجھے کوفے کو بچانے کے لیے. اچھا وہ جانتا تھا کہ یزید جو ہے وہ ابن زیاد سے ناراض ہے, کسی بات پہ ناراض تھا یزید ابن زیاد سے, تو وہ جانتا تھا کہ یزید ناراض ہے ابن زیاد سے, ایک دم مشورہ دیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں نا مشیر بھی, کیا پتا مشیر ہی بدلنے کا لیے. تو اس نے کہا کہ دیکھیں میں آپ کو وہ مشورہ دوں کہ آپ کے والد اگر زندہ ہوتے اور مجھ سے مشورہ مانگتے تو میں وہ مشورہ ان کو دیتا. تو اس نے کہا بتاؤ کیا ہے مشورہ. اس نے کہا کہ ایک ہی آدمی ہے جو کوفے کو سنبھال سکتا ہے, اس کا نام ہے ابن زیاد, عبید اللہ ابن زیاد, بس یہ میرا مشورہ ہے, باقی آپ کی مرضی ہے. اس آدمی کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے کہ وہ اس وقت بھی کوفے کو سنبھال سکتا ہے, ورنہ شہر کوفہ آپ کے ہاتھ سے گیا. یہ بات صحیح ہے, رپورٹ بالکل صحیح ہے. اب آپ اس سے ناراض ہیں تو دیکھ لیں آپ, یا تو کوفہ چھوڑ دیں یا اس کو برداشت کر لیں. یزید نے کہا تم نے مشورہ تو صحیح دیا ہے, اس وقت جو ہے وہ ابن زیاد ہی کی طرح کا آدمی چاہیے جو کوفے کو سنبھال سکے. اس نے کہا ٹھیک ہے پھر ابن زیاد کو میں لکھتا ہوں. ابن زیاد بصرے میں تھا, اس کو کہا کوفے آ جا, بصرے میں اپنے بھائی کو بنا لے. ابن زیاد کوفے میں آیا, کس طرح آیا یہ جانتے ہوں گے آپ. ابن زیاد کے اندر بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوفے میں داخل ہوتا, کوفہ اتنا چارج سٹی تھا کہ ابن زیاد کے اندر یہ جرأت نہیں تھی کہ کوفے میں ابن زیاد بن کے داخل ہوتا. تو اس نے اپنا حلیہ وضع قطع اپنے کاروان کا ایسا بنایا جیسے امام حسین آ گئے, اور اس طرح کالا امامہ لگا کے اور چہرے پہ نقاب ڈال کے, اور وہ کوفے کے اندر داخل ہوا, لوگ سمجھے امام حسین آ گئے, لوگوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے, استقبالیہ جملے کہنے شروع کر دیے, اور یہ بھی چلتا رہا ان کے ساتھ ساتھ نعرے بڑھتے گئے. ایک دم یہ دارالعمارہ کی طرف جانے لگا, تو لوگوں نے کہا کہ امام حسین تو آئیں گے, سب سے پہلے تو جناب مختار کے پاس جائیں گے, ہانی ابن عروہ کے پاس جائیں گے, مسلم ابن عقیل کے پاس جائیں گے, یہ دارالعمارہ کی طرف کیوں جا رہے ہیں. خود ہی لوگوں نے سوال کیا, پھر خود ہی جواب دے دیا. کچھ لوگوں نے سوال کیا اور کچھ لوگوں نے جواب بھی دے دیا. انہوں نے کہا ڈائریکٹ دارالعمارہ پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں, اور جذبات میں اضافہ ہو گیا, چلو چلو دارالعمارہ کی طرف چلو, اور یہ اسی طرح چلتا رہا. چلتے چلتے دارالعمارہ کے دروازے پہ پہنچ گیا. ادھر نعمان ابن بشیر کو بھی نہیں پتا کہ ابن زیاد آیا ہے, اور جب مین گیٹ پہ پہنچ کے اس نے نوک کیا کہ دروازہ کھولو, تو اندر سے نعمان ابن بشیر کہتا ہے جو ایگزسٹنگ گورنر ہے, وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ امام حسین ہے, وہ اندر سے کہتا ہے فرزند رسول آپ پلیز چلے جائیے, حالات بہت ناگفتگو ہو گئے ہیں, ہم کچھ حل نکال لیتے ہیں اس کا, بیٹھ کے کچھ کر لیں گے, ابھی آپ پلیز چلے جائیں. پھر اس نے اپنا نقاب ہٹایا, اس نے کہا بدبخت دروازہ کھول میں ابن زیاد ہوں. اب اس کے سمجھ میں آئی جو ابن زیاد ہے, ایک دم دروازہ کھلا, ابن زیاد اندر داخل ہوا اور دروازہ بند ہو گیا. اب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو ابن زیاد ہے. ابن زیاد کا ایک روب تھا, خوف تھا, دبدبہ تھا, اس کا باپ زیاد ابن سمیہ اسی کوفے کا حاکم رہ چکا تھا, چن چن کے اس نے شیعان علی کو قتل کروایا تھا, رشید حجری کو اس نے قتل کروایا, میسم تمار کو اس نے قتل کروایا, حجر ابن ادائی اور ان کے ساتھیوں کو اس نے قتل کروایا, زندانوں میں ڈال دیا, کیا نہیں کیا اس نے. اور یہ اس کا بیٹا, یہ بھی جس کے لیے امام حسین نے کہا ہو ان دعی ابن دعی, میں ترجمہ نہیں کر سکتا اس کا, تو ایسے تو نہیں کہا ہے نا, یہ حقیقت ہے تاریخی. ابن زیاد اس نے کیا کیا, اس نے کوفے کے سرداروں کو بلایا, وہی مرعا, وہی مترفین, نام ان کے بدلتے رہیں گے, ڈگنیٹریز جو آپ نام دے دیں, خواص, ان کی میٹنگ بلائی. اور بلا کے اس نے یہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم مسلم ابن عقیل کون ہے اور کون لوگ ان کے ساتھ ہیں اور کون حسین کا استقبال کرنے کی تیاری کر رہا ہے, آئی ڈونٹ نو. میں جانتا ہوں تم لوگوں کو, تم فلاں قبیلے کے سردار ہو, تم فلاں قبیلے کے سردار ہو, تم فلاں قبیلے کے سردار ہو, تم فلاں قبیلے کے سردار ہو. تمہارے قبیلے کا اگر کوئی شخص نکلا مسلم کی حمایت میں یا حسین کے استقبال میں, تو میں تمہیں تمہارے گھر کے دروازے پہ سولی بٹھاؤں گا. ڈر گئے, یہ ہوتے ہیں ڈرنے والے, کیونکہ اسی ظالمانہ نظام سے تو ان کے مفادات وابستہ ہے نا, اس نظام سے ٹکر تو نہیں لیں گے یہ کبھی بھی, اس نظام کے مقابلے پہ کبھی نہیں آئیں گے. ہاں دو چار ایسے ہوتے ہیں ان میں بھی, یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% لوگ سب ایسے ہی ہوتے ہیں, نہیں ہوتے ہیں بعض لوگ. ہانی ابن عروہ نہیں تھے ان میں سے, وہ بھی قبیلے کے سردار تھے. ہانی ابن عروہ بھی قبیلے کے سردار تھے, ان میں سے نہیں تھے, مسلم ان کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے. ابن زیاد کو بھی پتا تھا, وہ ساری رپورٹنگ لے کر آیا ظاہر ہے کہ ہانی ابن عروہ جو ہے وہ مسلم کے ساتھ ہیں. اس نے کہا اتنے سارے لوگ آ گئے, ہانی ابن عروہ کیوں نہیں آیا, ہانی کہاں ہیں؟ تو یا ہانی نے کہلوا دیا ہوگا یا کسی نے اس کی حمایت میں کہہ دیا کہ اس کی طبیعت ناساز ہے, اس کی طبیعت صحیح نہیں. ابن زیاد نے کہا اچھا اس کی طبیعت صحیح نہیں, ٹھیک ہے. اس نے کہا میں اس کی عیادت کے لیے آؤں گا, میں خود اس کی عیادت کے لیے جاؤں گا. ہانی کو پتہ چلا کہ ابن زیاد عیادت کے لیے آنے والا ہے, تو ہانی نے جناب مسلم سے کہا کہ دیکھیں اس سے بہترین چانس آپ کو نہیں مل سکتا, اس وقت آپ ابن زیاد کا کام تمام کر دیں. جناب مسلم نے کہا نہیں, یہ مناسب نہیں ہے کہ میں تمہارے گھر میں یہ کام کروں. کہا دیکھیں اگر آپ نے یہ چانس مس کر دیا تو پھر بات بہت دور تک چلی جائے گی, یہ بہترین موقع ہے, اس سے آپ فائدہ اٹھائیں اور آپ یہ کام کر لیں. اتنا اصرار کیا ہانی نے, اتنا اصرار کیا کہ جناب مسلم کو کنوینس کر لیا. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے, دیکھا وہ آئے گا مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے, میں آپ کو ایک سگنل دوں گا, اشارہ کروں گا اور آپ یہ کام کر دیجیے گا. اور جناب مسلم کو اس نے ایک جگہ نہیں گھر میں پوشیدہ طور پر پردے کے پیچھے یہ کسی ایسی جگہ کھڑا کر دیا. ابن زیاد آیا اور اس نے ملاقات کی, اس کی عیادت کی, خیر و عافیت دریافت کی. اب ہانی ایک خاص موقع پر ایک سگنل دے رہے ہیں نا مختلف انداز سے جناب مسلم کو کہ بس ٹائم ہو گیا, آئیے اور کام تمام کر دیجیے. جناب مسلم آئے نہیں رہے, یہاں تک کہ ابن زیاد نے محسوس کر لیا کہ یہاں کوئی خطرہ ہے, وہ بھی تیز آدمی تھا ظاہر ہے, اس نے محسوس کر لیا یہاں کوئی خطرہ ہے اور کہنے کا اچھا میں چلتا ہوں. اور پھر ایک شعر پڑھ کر گیا وہ ابن زیاد, اس کا مفہوم اس طرح کا ہے کہ میں تو اس کی عیادت کے لیے آیا ہوں, میں تو اس کی زندگی کا خواہ ہوں, لیکن یہ میری موت کی پلاننگ کر رہے ہیں. انہیں اس نے بتا دیا کہ میں سمجھ چکا ہوں بات, اور ابن زیاد چلا گیا. ہانی نے کہا کہ آپ نے کیا کیا, اتنا امپورٹنٹ موقع آپ نے ضائع کر دیا, جناب مسلم سے کہا. جناب مسلم نے کہا کہ نہیں, پیغمبر نے فرمایا ہے کہ مہمان کا احترام کرو چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو. یہ بزدلی ہے, یہ بہادری نہیں ہے کہ میں تمہارے گھر میں آئے ہوئے مہمان کو قتل کر دوں, یہ ہماری شان نہیں ہے, یہ ہماری شان نہیں ہے. کیونکہ ابن زیاد کا کام تمام ہو جاتا تو تاریخ تبدیل ہو سکتی تھی کافی, لیکن جناب مسلم نے کہا نہیں, یہ ممکن نہیں ہے کہ میں تمہارے مہمان کو مار دوں تمہارے گھر میں, یہ ہماری شان نہیں ہے. حالانکہ بعد میں ابن زیاد نے جناب مسلم کو قتل کروایا. بس تو یہیں رک دیتے ہیں اس بحث کو کہ خواص کا ایک اہم کردار ہوتا ہے. یہ خواص اگر اپنا پازیٹیو رول پلے کریں تو معاشرے کے اندر بہت کچھ ہو سکتا ہے, کیونکہ ان کا انفلوئنس ہوتا ہے. عام لوگوں کا انفلوئنس نہیں ہوتا. آج کی تاریخ منسوب ہے اس شہزادے سے جس کا آپ نے ذاکر اول سے تذکرہ سنا, کہ جو لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ کیسے تھے اور کس طرح مردانہ وار موت کو گلے لگانے کے لیے بے قرار تھے, بے چین تھے, اور شب عاشور سے رشودا کے اصحاب نے کیا کیا جملے کہے. ایسے میں ایک بچہ جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوا تھا وہ آ کے پوچھتا ہے, چچا جان کیا دفتر شہادت میں میرا بھی نام ہے؟ حسین کیا جواب دیں؟ حسین ایک مرتبہ اس بچے کو دیکھتے ہیں, بھائی کی یادگار ہے, یتیم ہے حسن مشتبہ کا, قاسم ابن حسن, اور سوال کر رہے ہیں عجیب سوال چچا سے, چچا جان کیا میرا نام بھی دفتر شہادت میں؟ حسین نے سوچا کہ جواب دینے کے بجائے کہ انہیں اس سے ایک اور سوال کر لیا جائے. آپ نے فرمایا کہ بیٹا کیف وجدتم الموت, موت کو کیسا پاتے ہو؟ یہ تم سوال کر رہے ہو کہ میرا نام بھی دفتر شہادت میں ہے یا نہیں, اس کا مطلب تو موت کی آرزو ہے نا, موت کی تمنا. پتا ہے تمہیں موت کیسی ہوتی ہے؟ تمہیں کیا پتا, تم تو بچے ہو, نابالغ ہو. بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے, کیا چیز ہے موت, کیا چیز ہے شہادت؟ اور قاسم ابن حسن نے وہ جواب دیا جو رہتی دنیا تک تاریخ میں سخت ہوگی. فرمایا احلم من اصل, شہد سے زیادہ شیریں. اللہ یہ حسین کے گھرانے کے بچے ہیں, یہ حسین کے گھرانے کے بچے ہیں جن کے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں. اور یہی نہیں, بعد میں ثابت بھی کیا اپنے عمل سے, یہ فقط ایک جملہ نہیں ہے, ایک ڈائلاگ نہیں ہے, بلکہ اس بچے کی فکر یہی ہے, وہ حقیقتاً موت کو یہی سمجھتا ہے. جب بھی اس کی تمنا کرتا ہے, جب بھی بار بار حسین کے پاس آتا ہے اور حسین بار بار انکار کرتے ہیں, یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب ماں ساتھ لے کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کو اجازت کیوں نہیں دیتے آپ, تو کہا یہ میرے بھائی کی نشانی ہے, میں اس کو کیسے اجازت دے دوں؟ بہت اصرار کے بعد کہیں جا کے قاسم ابن حسن کو اجازت ملتی ہے. کربلا کے اس واقعے میں چند ایسے مقامات بھی آئے ہیں جن میں حسین مظلوم پھوٹ پھوٹ کر روئے. ان میں سے ایک موقع وہ ہے جب قاسم ابن حسن کو آپ رخصت کر رہے تھے. ایک مرتبہ یتیم بھتیجے کو گلے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. نہ جانے کیا یاد آ گیا, شاید بھائی یاد آ گیا, حسن مشتبہ کے وہ 72 زخم یاد آ گئے, وہ کلیجے کا ٹکڑے کو نکلنا یاد آ گیا, یا اس بچے کو دیکھ کے اس کی مظلومیت یاد آ گئی. اور اس کے بعد اجازت دی اور جناب قاسم ایک مرتبہ میدان میں آئے, داد شجاعت دی, مقابلہ کیا, ارزق شامی کے لڑکوں کو فنار کیا. اور اس کے بعد ایک موقع ایسا بھی آیا, کہتے ارزق شامی خود مقابلے کے لیے آیا جو بہت بڑا سے پیسہ لڑتا, اور حسین کے دعا سے کام آئی کہ بار لا ہاشمی جوان ہے, گو کہ بچہ ہے, نابالغ ہے, لیکن ہاشمی جوان ہے, ایک کے مقابلے میں ایک سے شکست نہیں ہونی چاہیے. اور جناب قاسم نے ایک مرتبہ جنگی حکمت عملی ایسی اختیار کی کہ ارزق شامی پر بھرپور وار کیا اور اس کو فنار کیا. اور اس کے بعد پورے سپاہیوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ یہ بچہ نہیں ہے, یہ ہاشمی جوان ہے, ایک کے مقابلے میں ایک جاتے رہے تو فنار ہوتے رہو گے, سب مل کے حملہ کرو. اور ایک مرتبہ وہ ہوا کہ ہر طرف سے حملہ ہوا. جب ہر طرف سے حملہ ہوا, ایک مرتبہ حسین مشتبہ کا یہ یتیم شام کے بادلوں میں کھو گیا. کہیں آواز آئی حسین کے کانوں میں, چچا جان میری مدد کے لیے آئیے. اور حسین ایک مرتبہ عقاب کی طرف جھپٹے, اور جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا ایک ظالم آپ پر حملہ کرنا چاہتا ہے. حسین نے بڑھ کے اس کو فنار کیا. اور اسی اثنا میں ایک مرتبہ قاسم ابن حسن گھوڑے سے نیچے آ گئے. جیسے ہی نیچے آئے ادھر کا لشکر ادھر گیا، ادھر کا لشکر ادھر گیا، اور قاسم ابن حسن کا لاشا پامال نہیں ہوا بلکہ خود قاسم پامال ہو گئے. اور اس کے بعد ایک موقع وہ آیا جب امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ جناب قاسم کے لاشے پہ بیٹھے، سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا کہ واہ ہو تیرے چچا پہ کہ جب تو نے اس کو پکارا تو وہ نہیں آ سکا، اور جب وہ پہنچا تو تیری مدد کرنے کے قابل نہیں تھا. اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. بار الہ ہمارے رزق کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن کریم و سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوانان عزیز کو علم عمل کی دولت سے مالا مال فرما، مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما، جہاں جہاں مسلمان عالم کفر کے خلاف ظلم و ستم کے خلاف برسر پیکار میں کامیابی عطا فرما، مسلمانوں کے تمام مخصوص رہنماؤں کو طول عمر عطا فرما، اس روئے زمین کو عدل انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجر فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے انصار عوان میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.